الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام درس تراوی اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مدنی چینل کے ناظرین، تراوی ہے 8ویں اور 8ویں سپارے کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے. اس پارے میں کفار کے مطالبات محض بہانے بازیاں ہیں قرار دے دیے گئے. حلال و حرام جانور، عشر کا حکم، حلت و حرمت کے متعدد احکامات کا ذکر کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اخروی انجام کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا. حضرت آدم علی نبینا وعلی صلاۃ والسلام کی تخلیق اور شیطان کی نافرمانی، اس کا ذکر کیا گیا. اہل جنت اور اہل نار یعنی اہل جہنم کے احوال کا ذکر کیا گیا. قوم نوح کے احوال، قوم عاد کے احوال، قوم ثمود کے احوال اور قوم لوط کے احوال کا ذکر ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے احوال کا ذکر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. آئیے چند ایک باتوں پر مختصر گفتگو کرتے ہیں. کفار کے مطالبات محض بہانے بازیاں ہیں. کفار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک فرشتے ہمارے پاس خود اتر کر نہ آئیں. یعنی فرشتے آئیں بھائی، ان کو ہم دیکھیں، پھر ہم ایمان لائیں گے. اگر فرشتے نہیں دیکھیں گے تو پھر ہم ایمان بھی نہیں لائیں گے. یا پھر برزخوں اور آخرت کے بارے میں آپ جو باتیں ہمیں سناتے ہیں کہ برزخ میں آخرت میں یہ کچھ ہوگا، ہمارے جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں وہ زندہ ہو کر دوبارہ ہمارے پاس آئے، اور جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں ان دعووں کی تصدیق کر دیں تو ٹھیک ہے، پھر ہم مان لیں گے. اور اگر وہ نہ آئیں یا وہ آئیں لیکن آپ کے دعووں کی تصدیق نہ کریں تو پھر ہم کیسے مان لیں گے. قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی یہ ساری کی ساری باتیں یہ جہل پر مبنی ہیں. یہ جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور انکار حق کے لیے محض بہانے بازیاں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ولكن اکثرهم يجهلون. ترجمہ کنز العرفان، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے، چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھئی ہمارے پاس فرشتے اتر کر آئے اور مردے زندہ ہو کر آئے، وہ باتیں ہم سے کریں، تو اللہ کریم فرماتا ہے اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں، ولکن اکثرہم یجہلون۔ تو جو کفار کے ہیلے بہانے تھے، ان کی چال بازیاں تھیں، اللہ کریم نے ان سے پردہ اٹھا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام جانور، آیت نمبر 117-118 میں فرمایا کہ جن حلال جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، محرمات کو تمہارے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، صرف حالت اضطرار میں بقدر بقائے حیات ان سے استفادے کی اجازت ہے، یعنی صرف اتنا کہ تمہاری زندگی باقی رہ سکے۔ مزید فرمایا کہ جس ذبیحہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ حلال نہیں، وہ حرام ہو جاتا ہے، اسے کھانے سے منع کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّدَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے تفصیل سے یہ سب چیزیں بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، علم ہوتا نہیں ہے، خواہشات نفسانیہ پر عمل کرنا ہوتا ہے، ان کے تقاضے ہیں اپنی جگہ، شیطان مجبور کرتا ہے انسان، لا علمی کی وجہ سے وہ بہک جاتا ہے اور گمراہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم ہو، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم روشنی ہے جہالت اندھیرا ہے، علم سے اخلاق سنور جاتے ہیں، علم سے کردار سنور جاتے ہیں، علم سے طرز حیات آتا ہے، طرز زندگی آتا ہے، اور علم سے پرگندہ اذہان جو ہیں وہ طہارت پاتے ہیں، علم سے جینے کا سلیقہ آتا ہے، علم سے پتہ چلتا ہے کون سی چیزیں ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کو رب کائنات نے ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ علم ہوگا تو بچیں گے، جب علم ہی نہیں ہے تو بتائیے بچیں گے کیسے؟ علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو پہلی وحی نازل کی اس میں فرمایا اقرا، پڑھیے، اور پڑھنے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ ہے، اور علم جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی دولت ہے، اور جن کو میسر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، علم کو حاصل کیجیے، قرآن کا علم آنا چاہیے، حدیث کا علم آنا چاہیے، فقہ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، تاکہ ہم اپنی ذات کو گناہوں سے بچا سکیں، تاکہ ہم اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ تبارک و تعالی کو اس دنیا میں ہی راضی کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس علم ہو۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ہے بندہ خدا، علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا اللہ نے تجھے حکم دیا ہے فرائض کی ادائیگی کا، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ اللہ نے حرام کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ شیطان سے دشمنی کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ انصاف کا حکم دیا ہے، بغیر علم کے ممکن نہیں۔ ایون کہ کوئی بھی کام ہو، بغیر علم کے ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی ذات کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو علم حاصل کرنا پڑے گا. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں, بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے. حلت و حرمت کے متعدد احکام ہیں جو اس پارے میں موجود ہیں. آیت نمبر 151 تا 160 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو, تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو, ظاہر و مستور یعنی ظاہر میں اور چھپے ہوئے, ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو, ظاہر میں بھی اجتناب ہے اور باطن میں بھی اجتناب ہے, لوگوں کے سامنے ہے تب بھی بچنا ہے, تنہائیوں میں ہے خلوتوں میں ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا تب بھی گناہ سے بچنا ہے. تو فرما دیا ظاہر و مستور فحاشی سے اجتناب کرو, قتل ناحق نہ کرو, یتیم کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, لین دین میں ناپ تول پورا کیا کرو, جب کسی کو کوئی چیز بیچتے ہو اور وہ ناپ تول سے تعلق رکھتی ہے تو اسے پورا پورا کر کے اس کے حوالے کیا کرو, کیونکہ پیسے جب اس کے مطابق لیے ہیں تو چیز بھی پوری دینی چاہیے. بلا تمیز سب کے ساتھ انصاف کرو اور اللہ سے کیے گئے عہد کی پاسداری کرو. چونکہ یہ 9 احکام شرعیہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب ہے اور باقی تمام شرعی احکام انہی کے اوپر منحصر ہیں, اسی لیے فرمایا گیا کہ یہی سیدھا راستہ ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اخروی انجام کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا. سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہ بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی تمہارا رب ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے, اسی طرح تمام انسانوں کو واپس جانا ہے, وہی ہر انسان کے آخری انجام کا فیصلہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ترجمہ کنز العرفان, فرمایا تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں, حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمے ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے. تو اس میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور وہی ہر چیز کا مالک ہے. انسانوں کو واپس لوٹنا ہے, لوٹ کر جانا ہے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون, جو تم کرتے تھے پھر اس کی خبر بھی تمہیں دی جائے گی, ہر چیز انسان کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے دنیا میں فلاں وقت میں فلاں منٹ میں فلاں سیکنڈ میں کیا کیا تھا, کس طرح کی حرکت کی تھی, ظاہر میں کیا کیا تھا, باطن میں کیا کیا تھا, بند کمروں میں کیا کیا تھا, چھپ کر کیا کیا تھا, ہر چیز بندے کے سامنے آ جائے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ خبر دے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. اس لیے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہر انسان کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے, وہی ہر انسان کا آخری انجام جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں عشر کا حکم بیان کیا گیا. آیت نمبر 141 میں اللہ تبارک و تعالی نے پھلوں اور جانوروں میں اپنی تخلیق کی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے کچھ باغات ایسے پیدا فرمائے जो जमीन पर फैले हुए हैं, जैसे खरबूजा, तरबूज और दीगर बेल बूटे वगैरह, और कुछ ऐसे पैदा फरमाए जो जमीन पर नहीं फैले हुए बल्कि तने वाले हैं, जैसे आम, अमरूद, माल्टा वगैरह के जो बागात हैं, ये जमीन पर नहीं फैले होते लेकिन तनों की शक्ल में होते हैं। इसी तरह खजूर, खेती, अनार, जैतून को पैदा फरमाया, और इसमें अल्लाह पाक की अजीब कुदरत है कि इन फलों में तासीर और जायके के एतबार से तो फर्क होता है लेकिन रंग और पत्तों के एतबार से आमतौर पे बहुत ज्यादा मुशाबहत होती है। और फिर फरमाया कि वह आतु हक्कहु यौम हसादि, और उसकी कटाई के दिन उनका हक जो है अदा करो। यानी उशर के बारे में तलकीन की जा रही, जो अल्लाह की तरफ से इसके हकू के वाजिबा है वो हमें पूरा करना लाजिम है। या फसलों का हक अदा करने का हुक्म दिया, इनमें सबसे पहले उशर यानी पैदावार का दसवां हिस्सा या निस्फ उशर यानी पैदावार का बीसवां हिस्सा इसमें दाखिल है, और इसके अलावा मसाकीन को कुछ फल वगैरह देना भी पैदावार के हकूक में आता है कि अल्लाह के साथ ये तिजारत है, मसाकीन को दिया जाए, गरीबों को दिया जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका भी सिला बंदे को अता फरमा देता है। इस आयत में इस बात की दलील भी है कि हर पैदावार में जकात है, यानी उशर या निस्फ उशर, चाहे पैदावार कम हो या ज्यादा हो, इसके फल साल तक रहें या ना रहें, एक पूरे साल के बाद फसल हो या साल में दो मर्तबा हो। बहरहाल इसके अपने अहकाम हैं, जो फसल और खेतियों वाले हैं जो दरख्तों पर फल उगाते हैं उन्हें चाहिए कि अपने इस फील्ड के हवाले से, अपने इस बिजनेस के हवाले से उलमाए हक्का से, मुफ्तियाने कराम से इनके बारे में मालूमात लें कि मुझ पर उशर है या नहीं है, अगर है तो कितना है, ताकि जब उसके मुताबिक अदा कर दिया जाए तो अल्लाह राजी हो। मदनी चैनल के राजी सूरतुल आराफ भी इसी पारे में आठवें सिपारे में मौजूद है। यह सूरह मुबारक मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, इसमें 24 रुकू हैं और 206 आयात बजीरात हैं। आराफ नाम क्यों रखा गया, इसकी क्या वजह है? उलमा ने लिखा कि आराफ का माना है बुलंद जगह, यानी एक बुलंद जगह जो होती है उसे आराफ कहा जाता है। और इस सूरत की आयत नंबर 46 में जन्नत और दोजख के दरमियान में एक जगह आराफ का जिक्र किया गया है जो कि बहुत बुलंद है। इसी मुनासिबत से सूरह मुबारका का नाम जो है वो आराफ रखा गया। इस सूरह मुबारका में हजरत आदम अला नबीना व अली सलातु व सलाम की तखलीक और शैतान की नाफरमानी का जिक्र किया गया। आयत नंबर 11 से 27 में है कि जब इबलीस शैतान ने अल्लाह पाक के हुक्म पर हजरत आदम आला नबीना व अली सलातु व सलाम को सजदा न किया तो अल्लाह तबारक व ताला ने इससे फरमाया कि तुमको सजदा करने से किस चीज ने रोका, यानी वजह क्या थी, तुमने ये सजदा क्यों नहीं किया? अल्लाह बेहतर जानता था और अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी उससे सवाल किया जा रहा कि तुम्हें सजदा करने से किस चीज ने रोका, तो उसने अपनी सरकशी का जो जवाब है अकली दलील से पेश किया, नकली कोई दलील नहीं, ऐसी दलील के जो समझ में आने वाली, बल्कि ऐसी दलील अकली दलील पेश की कि जो तकब्बुर पर मबनी है। कहने लगा कि आदम अलैहिस्सलाम से मैं बेहतर हूं क्योंकि इन्हें मट्टी से पैदा किया गया है और मेरा वजूद वो आग का है, और लतीफ होने की बिना पर आग मट्टी से अफजल है, जबकि उसकी ये बात सरासर गलत है। इसके तकब्बुर की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसको मकाम इज्जत से निकाल दिया, फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था, उसे मकाम इज्जत से निकाल दिया। इबलीस ने अल्लाह पाक से कयामत तक मोहलत तलब की तो अल्लाह पाक ने मोहलत भी अता फरमाई। इस पर उसने कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर घात लगाकर बैठ जाऊंगा, यानी तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और बनी आदम को दाएं से बाएं से उनके आगे से उनके पीछे से इन्हें गुमराह करने की मैं कोशिश करूंगा, कोई कसर इसमें नहीं छोड़ूंगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी फरमाया तुम्हारे पैरोकार जहन्नुम में जाएंगे, तुम खुद भी जहन्नुम में और जो तेरी पैरवी करेगा तेरे साथ गुमराह हो जाएगा और तेरे पीछे चल पड़ेगा, ख्वाहिशात नफसानिया के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा, अल्लाह को राजी नहीं करेगा और जो उसे हकूक दिए गए हैं उन हकूक को अदा नहीं करेगा और शैतान की पैरवी करने लग जाएगा। शैतान भी जहन्नुम में और इसकी पैरवी करने वाले भी जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक की इसी सूरह मुबारक में इरशाद फरमाता है वलकद खलकनाकुम ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها फखरुज, हुक्म दे दिया गया निकल जाए यहां से। तो अल्लाह फरमाता है फखरुज इन्नका मिनस सागिरीन, तर्जुमा कंजुल इरफान, और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया फिर तुम्हारी सूरतें बनाई फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो तो इबलीस के सिवा सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में से न हुआ। अल्लाह ने फरमाया जब मैंने तुझे हुक्म दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज ने रोका, यह सवाल किया गया। قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, अल्लाह ने फरमाया कि जब मैंने तुझे सजदा करने का हुक्म दिया था तो फिर तुझे सजदा करने से ما منعك किस चीज ने रोका, तो कहने लगा قال انا خير من, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया। अल्लाह ने फरमाया तू यहां से उतर जा फहबित मिनहा फमा यकून लक अन तकब्बर फीहा, तेरे लिए जायज नहीं कि तू इस मकाम में तकब्बुर करे, निकल जा फखरुज निकल जा, बेशक तू जिल्लत वालों में से है। इन्नक मिनस सागिरीन, तो शैतान की जो गुमराही है उसे इस आयत बज़ीना में अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक, फरिश्तों को सजदे का हुक्म और शैतान ने क्यों सजदा नहीं किया, ये सब चीजें इन्हीं आयत बज़ीनात में मौजूद हैं। यूं ही बनी आदम को लिबास जीनत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया, क्या बनी आदम हर इबादत के वक्त लिबास जीनत को इख्तियार करो और असराफ से बचते रहो, फजूल खर्चियां नहीं करनी, लिबास जीनत को इख्तियार करना है, अल्लाह की नेमतों से इस्तेफादा भी करो, पाकीजा चीजें खा वो लिबास हो या खुराक हो मोमिनों के लिए हलाल है, चूंकि पाकीजा है मोमिनों के लिए हलाल है। अल्लाह ने तो जाहिर बातिन में बेहयाई गुना और हक से उदूल को हराम करार दिया है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया फरमाया ए आदम की औलाद हर नमाज के वक्त अपनी जीनत ले लो और खाओ और पियो और हद से ना बढ़ो, बेशक वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर फरमाया कि तुम फरमाओ अल्लाह की उस जीनत को किसने हराम किया जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा फरमाई और पाकीजा रिस्क को किसने हराम किया, तुम फरमाओ ये दुनिया में ईमान वालों के लिए है यानी अल्लाह ने हलाल किया मोमिनों के लिए, कयामत में तो खास इन्हीं के लिए होगा, हम इसी तरह इल्म वालों के लिए तफसील से आयात बयान करते हैं। अहले जन्नत और अहले नार के अहवाल का भी जिक्र किया गया इन आयात मजीरात में कि अल्लाह फरमाता है वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नार أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. اور فرمایا اور جنتی جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ سزا کا وعدہ ہے، جنتیوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، تو وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک ندا دینے والا، ایک منادی ان کے درمیان پکارے گا، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، اللعنت اللہ علی الظالمین. وہ منادی، وہ ندا کرنے والا، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنت اللہ علی الظالمین، وہ کہے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اور جنت و دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے، یہ مقام آراف جو بلند جگہ ہے، جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو، ان سلام علیکم. یہ آراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی تمع رکھتے ہوں گے، دل میں خواہش ہوگی کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں، لیکن یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، قوم نوح کے احوال ہیں، قوم عاد کے احوال ہیں، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر بھی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی قوم کا ذکر، قوم لوط کے احوال کا ذکر بھی اسی پارے میں موجود ہے. ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں، جو کچھ سنا ہے اللہ کریم اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم.
حرم میں آتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح، سنو کیا سکھاتی نماز تراویح.